فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. صدق الله العظيم.
نماز کے اندر جو پہلی تکبیر ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، یعنی پہلا جو اللہ اکبر ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے اور وہ نماز میں فرض ہے. اور اس کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے یا سجدے میں جاتے ہوئے جو تکبیرات ہیں وہ تمام تکبیر سنت ہیں، اور اس کو تکبیر انتقال بھی کہتے ہیں. یعنی ایک آدمی جس کو امام نظر نہیں آ رہا تو وہ امام کی اس تکبیر کے اوپر رکوع میں جائے گا، یا سمیع اللہ کہنے پر رکوع سے کھڑا ہوگا، یا پھر اللہ اکبر کہنے پر سجدے میں اور سجدے سے بیٹھنا اور سجدے سے کھڑا ہونا، یہ اس کا کام ہے. آگے آگے بیٹھ جائے، آگے آگے بیٹھ جائے. یہ اس کا کام ہے، وہ تمام تکبیرات کے حساب سے کرے گا. لہذا اس تکبیر کو تکبیر انتقال کہتے ہیں. اس لیے امام کی یہ ذمہ داری ہے اور نماز پڑھنے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس وقت حرکت شروع کرے تو تکبیر بھی ساتھ ہی شروع کرے. لہذا تکبیر بعد میں، حرکت پہلے، تو پھر یہ لغو کام شروع کہلاتا ہے کہ وہ تکبیر موقع سے ہٹ گئی. جیسے ہمارے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام برکاتہم العالیہ جب حضرت نماز کی مشق کراتے تھے تو اس بات کی تاکید فرماتے تھے کہ جب رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد جب سجدے میں جاؤ تو سجدے میں جانے کے ساتھ ساتھ تکبیر بھی ساتھ میں کہو. اور مسئلہ یہی ہے کہ تکبیر ساتھ کہہ کر سجدے سے پہلے پہلے اس تکبیر کو ختم کرنا ہے، اور یہی دوسرے سجدے میں جانے کے لیے بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ سجدے کی جو تسبیح ہے وہ سبحان ربی الاعلی ہے، نہ کہ اللہ اکبر ہے. سنت کیا ہے وہاں پر؟ کہ سجدے کے اندر سنت یہ ہے کہ سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے، اللہ اکبر نہیں ہوگا. لہذا اس لیے ایک مسئلہ نمبر ایک. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے غلطی بھی ہوئی کہ نماز قرآن پاک جو تراویح میں سنا جاتا ہے تو قرات کرنے والا ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے کہتا ہے، اور اس کو بعض میں واجب کہا ہے، اور جزء قرآن ہے یہ. اور چونکہ دوسری مرتبہ بسم اللہ پڑھنا بلند آواز سے جہرن، یہ اسلاف سے ثابت نہیں ہے، خلاف سنت ہے یہ، اور اسلاف سے یہ ثابت نہیں ہے. لہذا اگر کوئی کسی مسجد کے اندر یہ اہتمام ہو، یہ انتظام ہو کہ دو امام تراویح پڑھا رہے ہوں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دونوں پڑھیں گے. ایسا غلطی سے ہوا، مسئلہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ تاکہ اہتمام رہے، کہ یہ نہیں کہ جی دو اگر امام نماز پڑھائیں گے تو دونوں الگ الگ بسم اللہ پڑھیں گے، یہ مسئلہ نہیں ہے. بلکہ ایک بسم اللہ اس قرآن پاک کے لیے کافی ہے، ایک بسم اللہ اس قرآن پاک کے لیے کافی ہے. سنت بھی یہی ہے اور اسلاف سے ثابت بھی یہی ہے، اور دونوں اماموں کو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دو اس مسئلے کی وضاحت ضروری تھی، کیونکہ مولوی بیٹھے ہیں، پھر مولوی جا کے باتیں بناتے ہیں. تو اس لیے اس مسئلے کی وضاحت ضروری تھی. جو دوسری بسم اللہ وہ غلطی سے ہوئی ہے، وہ غلطی سے اقرار کیا، لہذا وہ خلاف سنت بھی ہے اور اس کا یعنی وہ بے موقع ہے، ضرورت نہیں تھی اس کی، لیکن وہ چونکہ غلطی سے، لیکن مسئلے کی وضاحت کر دی کہ مسئلہ یہی ہے کہ ایک بسم اللہ کافی ہے، چاہے دو امام پڑھا رہے ہو اور اگر تین امام بھی ہو تو ایک بسم اللہ، کیونکہ ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنا بلند آواز سے یہ قرآن پاک کا جز ہے. یہ دو باتوں کی ایک وضاحت تھی. میرے مرشد میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدْ، قواعد جمع ہے قاعدہ کی، اور قاعدہ کے معنی ہے بنیاد. لہذا اگر مسلمان کو کہا جائے بنیاد پرست تو اس کا معنی یہ ہوئے کہ اس کی بنیاد مضبوط ہے اور اس کی بنیاد حلالی ہے. اس لیے تو شروع میں اس کو قاعدہ بھی پڑھا دیتے ہیں، چاہے وہ القاعدہ کا نہ ہو لیکن نورانی قاعدہ ضرور پڑھتا ہے. اور پہلے بغدادی قاعدہ ہوتا تھا، پھر نورانی قاعدہ آیا، پھر اور ترقی ہو گئی تو اقرا قاعدہ آ گیا، پھر یار لوگوں نے القاعدہ بنا لی. لیکن قاعدہ کے معنی بنیاد کے ہیں، اور قواعد یہ جمع ہے قاعدہ کی. لہذا حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ جو فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام دیوار کو بلند فرما رہے تھے گھر کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، تو ایک مولوی صاحب نے حضرت کے اس ترجمے پر اعتراض کیا، کہا کہ آپ نے ترجمہ درست نہیں کیا. حضرت نے پوچھا وہ کیا، کہا قاعدہ کے معنی تو بنیاد کے ہیں، اور آپ نے قواعد کا ترجمہ دیوار سے کیا. لہذا اس سے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھے کہ قرآن پاک کا ترجمہ، پہلے میں وضاحت کروں پھر اس ترجمے کی بھی وضاحت کروں گا، قرآن پاک کا ترجمہ لغت سے ڈکشنری سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے محاورات کو سمجھنا ضروری ہے، اور ہر زبان کے اپنے محاورات ہوتے ہیں. لہذا ان محاورات کو سمجھے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما بلغ معه السعی، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، جبکہ عمر زیادہ تھی ان کی 80 برس سے بھی زیادہ، اور اس وقت ان کو اولاد عطا فرمائی، اور فرمایا کہ جب وہ بچہ بڑا ہو گیا یہاں تک کہ باپ کے ساتھ دوڑنے لگا. لہذا مفسرین نے مختلف عمریں لکھی ہیں اور اس چیز پر اتفاق ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، باقی یہودی اس بات کے انکار کرتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کو اسماعیل علیہ السلام سے بیر ہے. وہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے دادا اسحاق علیہ السلام ہیں، لہذا وہ تھے. حالانکہ اسی آگے ذکر ہے کہ اس واقعے کے بعد آگے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، کہ اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی. لہذا اسحاق علیہ السلام کا نام ذکر کر کے یہ فرما دینا، پہلے اس واقعے کے اندر تم عام رکھا کہ ہم نے بیٹا عطا فرمایا، اور آگے جا کر اسحاق علیہ السلام کا نام لیا کہ اسحاق علیہ السلام کی بھی بشارت تھی. تو ایک بیٹی کی پہلے بشارت تھی، دوسرے کی بیٹے کی بعد میں، جس کا نام بتا بھی دیا وہ اسحاق ہے، تو پہلا بیٹا تو اسماعیل ہوا نا. لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام اس سے مراد ہے. تو اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے، لہذا مفسرین نے مختلف عمریں لکھی ہیں، بعضوں نے 12 سال، بعضوں نے 15 سال، بہرحال 10 برس سے بڑی عمر ہو گئی تھی ان کی، کیونکہ دوڑنے لگے تھے. تب ایک امتحان ہوا. میرے مرشد اس طرح فرماتے ہیں، یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا، ہے یہ عشق میں امتحان کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا، پسر مانے بیٹا، بیٹے کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کیجیے، ہے یہ عشق میں امتحان کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا، پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا، پدر مانے ابا باپ، پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا اور پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں ہے. لہذا اب آگے فرمایا اللہ تعالی نے ذکر کیا فرمایا کہ قال یا بنیا، بیٹے سے فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا. لہذا مفسر لکھتے تین مرتبہ یہ خواب آیا، انی اذبحک کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں ایک عجیب نقطہ لکھا. کوئی بات نہیں بیٹا، شکر ہے کانچ کا نہیں ہے. تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معالف القرآن کے اندر ایک نقطہ لکھا، فرمایا کہ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اذبحک، ابراہیم علیہ السلام نے، کہ میں ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا ذبحتک، مضارع سے فرمایا، ماضی نہیں فرمایا کہ میں نے ذبح کر دیا. فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف امتحان لینا تھا، عشق کا تماشا دکھانا تھا کہ دیکھو ہمارے عاشق کیسے ہوتے ہیں کہ ہماری محبت میں اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ذبح کرنا مقصود ہی نہیں تھا، صرف تماشا دکھانا تھا کہ ہماری محبت میں اللہ ہمارے عاشق یہ کرنے کو بھی تیار ہیں. اور بیٹے سے پوچھا فنظر ماذا ترا، اب اس کا ترجمہ تو پہلے، بس تم دیکھو منظور ماں داترا، تم کیا دیکھتے ہو، اب اس کا ترجمہ تو ایسے بنے گا، لیکن یہ اصل میں مشیرانہ اور مشورے کے لیے کہا جاتا ہے. جیسے ہم لوگ اردو میں بھائی دیکھو تمہاری کیا رائے ہے، دیکھو تمہاری کیا رائے ہے، منظور ماں داترا اردو میں کہتے نا، تو منظور ماں داترا رائے کیا ہے، پوچھا آپ نے بھی یہی، تو یہ محاورہ ہوتا ہے. اب حالانکہ جب رائے ہوتی ہے تو وہ تو زبان سے کہی جاتی ہے، دیکھا تو نہیں جاتا نا، وہ دیکھنے کی تو نہیں ہوتی، وہ تو کہنے کی ہوتی ہے. لہذا کیا فرمایا، تو اس سے پتا چلا کہ محاورات کو سمجھے بغیر قرآن پاک کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، جبکہ ایک اردو زبان انگریزی زبان جب تک اس کے محاورے کو نہ سمجھے، اس کا مقصد نہ سمجھے، بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. لہذا ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع ابراہیم القواعد، جب ابراہیم علیہ السلام کو قواعد کو بنیاد کو بلند کر رہے تھے، اور حکیم الامت نے ترجمہ فرمایا دیوار کو بلند فرما رہے تھے، تو جو مولوی صاحب نے اعتراض کیا کہ حضرت قواعد کا ترجمہ، قاعدہ کا ترجمہ تو بنیاد ہے، بنیاد کا ترجمہ آپ نے دیوار سے کیوں کیا، تب حضرت نے فرمایا سبحان اللہ، فرمایا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، جب بنیاد کو بلند کرتے ہیں اور بنیاد کو اٹھاتے ہیں تو جس چیز سے اٹھایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، بنیاد کے اوپر کیا چیز اٹھائی جاتی ہے بھائی، دیوار ہوتی ہے کہ نہیں، کیوں جناب، بنیاد کے اوپر جو چیز ہوتی ہے اس کو دیوار ہی بولتے ہیں نا، تو حضرت نے بھی تو اس کا ترجمہ دیوار کیا. فرمایا اب کیا اشکال رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرمایا یرفعو جب اٹھا رہے تھے، تو لاتا جب اٹھانا، جب بنیاد پر اٹھانا وہ دیواری تو کہلاتی ہے، اس کو بلند کرنا تو بلند کرنے والی چیز کو دیوار کہتے ہیں. یہاں میرے مرشد نے ایک بات اور فرمائی کہ دیکھو اصل تعمیر ابراہیم علیہ السلام کی تھی. علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی کہ اسماعیل علیہ السلام وہ چھوٹے تھے اور کانا معین اللہ، وہ آپ کے صرف مددگار تھے. جیسے اصل مستری ہوتا ہے نا، اصل مستری کے ساتھ ایک معاون ہوتا ہے جس کو مزدور بھی بولتے ہیں، تو اصل تو مستری الگ ہوتا ہے، وہ سارا گارا وارا تو وہی لگاتا ہے اور دیوار کو سیدھا وہی کرتا ہے، چنائی وغیرہ وہی کرتا ہے، لیکن وہ مزدور کیا کرتا ہے، وہ چھوٹا کیا کرتا ہے، گارا بنا کے دیتا ہے اور اٹھا کے دیتا ہے، کیونکہ وہ پرانچ لگا کے اوپر چڑھا ہوتا ہے، وہ جو ہے تغاری اٹھا اٹھا کر دیتا ہے، تو وہ معاونت کرتا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاونت فرما رہے تھے, لیکن میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں اس معاونت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ذکر فرما دیا. اس پر میرے شیخ فرماتے ہیں جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں, دین کی خدمت کر رہے ہیں, جان سے مال سے آبرو سے, علماء اللہ والے مدارس چلا رہے ہیں, خانقاہیں چلا رہے ہیں, تبلیغ کے کام, جو دوسرے کام, جہاد کے کام, مکاتب قرآنیہ کے کام, اگر تم ان کے ساتھ معاونت کرو گے تو تم انہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. فرمایا معاونت کو معمولی میں سمجھنا. معاونت ایسی چیز ہے کہ معاونت کی وجہ سے اصل میں شمار ہو جاتا ہے وہ, یہ برکت ہے معاونت کی. لہذا ایک آدمی میرے شیخ فرماتے ہیں اور معاونت کی تین قسمیں ہیں. ایک معاونت تو یہ ہے کہ مال سے معاونت کرے, اپنا مال دے, پیش کرے کہ جی یہ مال ہے, یہ آپ کی خدمت میں ہے, اس کو دینی ضرورت میں لگائیے, یا تو اس سے پوچھ لے کہ آپ کی کوئی دینی ضرورت ہے تو بتائیے, وہ کہہ دے گا یہ ہے کہ اچھا اس میں لگا دیجیے, یا اعتماد ہے تو حوالے کر دے کہ یہ ہے آپ اس کو لگائیے دینی ضرورت پر. اور فرمایا ایک معاونت کی اور قسم ہے, وہ قسم یہ ہے کہ کنگلا ہے, مال نہیں دے سکتا, جان تو دے سکتا ہے کہ مولوی صاحب کوئی اینٹے وینٹے اٹھانی ہو تو بتائیے, کوئی سیمنٹ کی بوری اٹھانی ہو, کچھ کام کرنا ہو تو دیکھیے جان ہے نا, جان لگا دی. اور میرے شیخ فرماتے ہیں اگر یہ بھی نہیں کر سکتے کہ بیچارہ اتنا کمزور ہے کہ یہ بھی نہیں کر سکتا, اگر اینٹ اٹھا لی سیمنٹ اٹھا لیا تو کمر میں چپ پڑ جائے گی اور ناپ ٹل جائے گی, تو فرمایا کہ وہ زبان سے حوصلہ افزائی کر سکتا ہے اور زبان کے ساتھ وہ ایک مدد کر سکتا ہے اور حوصلہ بڑھا سکتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں, خوشی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اور برکت ہے, دعا دعا کر کے اس کے ساتھ بھی شامل ہو سکتا ہے. فرمایا کہ یہ بھی انصار ہے, مدد کرنے والا ہے, اور اس مدد کرنے والا کا نام ہے انصار دعائیہ. تبھی یہ کیوں محروم رہے, مال نہیں ہے, جان نہیں ہے, کنگلا ہے, جان بھی نہیں ہے بیچارے کے پاس, زبان تو ہلا سکتا ہے, زبان سے بھی کیوں محروم رہے, تو وہ بھی شامل ہو جائے گا. آگے میرے مرشد نے ایک بات اور فرمائی, فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا اللہ کا, پھر اس کے بعد دعا مانگی ربنا تقبل منا, اے ہمارے ربا اس کو قبول فرما لیجیے. اور یہ تقبل باب تفاعل ہے, یعنی آپ کی عظمت اور شان کے مطابق نہیں ہے, یہ جو گھر میں نے بنایا آپ کی عظمت اور شان کے مطابق نہیں ہے, بس تکلف قبول فرما لیجیے. جیسے بیٹا کبھی اپنے باپ کے لیے کچھ کرتا ہے, چھوٹا سا بچہ ہے یا چھوٹی بچی ہے, کبھی جھوٹی موٹی روٹی پکا کے لے آتی ہے, باپ دل خوش کرنے کے لیے کچھ کھانا جھوٹا موٹا کرتے نا, کہ شاباش, ارے واہ کیا کہنا, خوش کرتا ہے نہیں کرتا, تو وہ کیا, تو اسی طرح سے اللہ یہ آپ کی عظمت اور شان کے مطابق نہیں ہے, لیکن آپ اس کو بس تکلف قبول فرما لیجیے. لذا اللہ معلوم سے سید محمود بغدادی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں فیہی وفی اختیار صیغۃ التفاعل, کہ تفاعل کا جو صیغہ اختیار کیا کہ اعتراف بالقصور, اپنے قصور کا اعتراف ہے کہ اللہ ہم نے گھر تو بنا لیا لیکن اس سے آپ کی عظمت کا حق ادا نہیں کیا. یہاں میرے مرشد ایک بات فرمائے کہ دیکھو, ایک بات فرمائے کہ جب کوئی نیک عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اس کے بعد دعا مانگا کرو, اور دعاؤں کے ساتھ یہ بھی دعا مانگو, دعا مانگو تو پتہ چلا کہ دعا مانگنے کا وقت ہے, دعا مانگو. اور لیکن اس میں یہ دعا بھی مانگو کہ اللہ اس نیک عمل کو قبول فرما لیجئے, تقبل منا اس کو قبول فرما لیجئے, یہ دعا بھی مانگے. اس لیے ہر عمل کے ساتھ اس کی قبولیت کو مانگے, کیونکہ اگر وہ عمل قبول نہیں ہے تو ایسا نہ ہو ہمارے لیے وبال بھی بن سکتا ہے. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں اس دعا کے ساتھ ایک چیز کا اہتمام یہ کرو کہ اس عمل کو کرنے کے اندر دو باتوں کا خیال کرو, نیک عمل جب کرو اس میں دو باتوں کا خیال کرو، نمبر ایک وہ عمل شریعت اور سنت کے مطابق، وہ عمل شریعت اور سنت کے مطابق ہو. نمبر دو اس میں اخلاص ہو، کیونکہ اگر عمل شریعت اور سنت کے مطابق ہے اور اس میں اخلاص نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے وبال بنے گا. کہ بظاہر تو دین کے کام اور عبادت نظر آئے گی، جیسے وہ حدیث ریا مشہور ہے کہ وہ شہید، وہ سخی، وہ قاری، وہ عالم جو کہ عبادت کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، اس کی شہادت کا مرتبہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، عالم اپنی تقریروں سے قرآن، اپنے قرآن پاک سے پڑھ کے سنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تجھے شجاع کہیں، لوگ تجھے سخی کہیں، تجھے کہے بڑے صاحب بڑی تقریر، بڑا عمدہ قرآن پاک. اس لیے میرے پیارے دوستو، دنیا دار ایک تو وہ دنیا دار ہے جو کہ دین سے جس کا تعلق نہیں ہے، اور ایک دنیا دار کی جسم اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ایک تو دنیا دار وہ ہے نا جو دین سے تعلق نہیں، داڑھی نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، بس ہر وقت مال کمانے کی فکر میں، وہ دنیا دار ہے، اس کو بولتے ہیں نا ہم لوگ دنیا دار. لیکن ایک دنیا دار اور بھی ہے، وہ اس دنیا دار سے زیادہ خطرناک ہے اور اس سے ہمیں زیادہ بچنے کی فکر ہے. اور وہ دنیا دار کون ہے؟ وہ دنیا دار وہ شخص، وہ دیندار ہے جو دین کا کام کر رہا ہے، حافظ، عالم، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، تبلیغ میں جا رہا ہے، اللہ والوں سے تعلق ہے. لیکن اس تعلق سے اور اس کام سے اس کی جو نیت ہے، اس نیت میں کوئی فساد ہے. مثلا قرآن پاک پڑھ رہا ہے، لو جی کہیں گے بڑا اچھا قاری ہے، لوگوں کی تعریف کا منتظر، عالم بن رہا ہے، اس کی نیت یہی ہے کہ ہم بحث مباحثہ اور اپنے علم کا سکہ جمائیں گے، مسجد مدرسہ دین کی خدمت، اس سے یہی مطلب ہے، لوگوں ہماری مشہوری، ہماری جاہ اور جلال، ہر سال حج و عمرہ، لیکن اس سے مقصد یہی ہے کہ لوگ کہیں گے واہ جی حاجی صاحب ہر سال حج و عمرہ، معتکف صاحب ہیں، منتظر ہیں، نکلیں گے، ذرا لوگ ہار ڈالیں گے ہمارے گلے میں. اور اس کی علامت کیا ہے؟ سب سے بڑی اس کی علامت یہ ہے کہ یہ شخص دیندار تو کہلاتا ہے، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ دین کے مسئلوں کی فکر نہیں کرتا. کیا مطلب؟ ذرا ذرا سی بات پہ شریعت و سنت کو چھوڑ دینا ہے، تو یہ پھر دیندار کہاں رہا؟ مؤذن اذان دے، نماز اذان خلاف سنت ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے، نماز خلاف سنت ہے، دین کا کام کر رہا ہے، سارے کام خلاف سنت ہے، پھر دیندار کہاں رہا ہو؟ یہ شخص صورت دین میں پکا دنیا دار ہے، کتنی خطرناک بات ہے. اور یہ شخص زیادہ خطرناک ہے اس دیندار سے. کیوں؟ وہ جو دنیا دار ہے نا، وہ تو کہتا ہے میں کیا ہوں بھائی، میں تو بہت گنہگار آدمی ہوں. اور یہ اتنی خطرناک صورت ہے ہمارے لیے، یہ دین کا کام، دین کی شکل جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی نسبت عطا فرمائی ہے، ان کے لیے زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ صورتاً دین ہے اور حقیقت ان کی کیا ہے؟ پکے دنیا دار. میرے مرشد نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک جعلی پیر تھا، اس کا ایک مرید نے خواب دیکھا، اس نے کہا حضرت میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، آپ کی انگلیوں سے شہد نکل رہا ہے اور میری انگلی سے غلاظت پخانا نکل رہا ہے، میں دیکھا نا ہو نا تم پکے دنیا دار، دنیا کے کتے، اور دیکھو ہم کو دیکھو شہد نکل رہا ہے. حضرت آگے بھی تو سنیے، پورا خواب تو سن لیجئے، آپ میری انگلی چاٹ رہے ہیں اور میں آپ کی انگلی چاٹ رہا ہوں. یہ عالم پتہ یہ چلا کہ دنیا دار وہ بیچارے دیندار کو کہتا ہے کہ دیکھو یار یہ ماشاءاللہ کتنا دین کا کام اور کیسے کام کر رہا ہے، اور وہ دنیا دار اپنے کو اچھا اور برتر اور اعلیٰ سمجھ رہا ہے، اور اس آدمی کو جو ایک گناہ میں مان لو ظاہرت بھی مبتلا ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے، تو یہ تو گیا کام سے. اس لیے ہم دینداروں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین سے معمولی سے بھی اگر نسبت عطا فرمائی ہے تو اب اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اپنے قلب کا محاسبہ، احتساب، نگرانی اور اپنے قلب کی صفائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل اور ہماری نیت اور ہماری کوشش محض دنیا کے لیے ہو. اور اس کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ جو کام کرے شریعت و سنت کی فکر اور پتہ ہی نہیں ہے. ذرا ذرا سی باتوں میں ہم شریعت و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں کہ خاندان ناراض ہو جائے گا، برادری ناراض ہو جائے گی. ارے ان کو منانا بھی ضروری ہے، کیا ہم خاندان سے کٹ جائیں؟ یہ عجیب عالم ہے، سنت اور شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، مسئلہ چھوڑ دیتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. پھر کس بات کی دینداری جب دین پر عمل ہی نہیں ہے؟ پھر دینداری کہہ رہی تو ہوئے نا پکے دنیا دار. اس لیے بہت خطرناک ہے یہ سنت، اور اس سے حفاظت، یہ صحبت اہل اللہ اس سے حفاظت کا ذریعہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر میرے پیارے دوستوں، میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں حضرت قطب العالم رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کام بنے گا علم سے، علم کے بغیر کچھ نہیں ہے. ایک صاحب تھے بہت عبادت گزار، صرف علم سے بے بہرا، علم جانتے ہی نہیں تھے. کیونکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا علم کی حقیقت، جب علم ہے وہ نعمت ہے بہت بڑی. اور کیا فرق ہوتا ہے وہ دیکھیے. حکیم الامت نے واقعہ اپنے وار میں سنایا کہ وہ صاحب جو ہے بڑے عبادت گزار، تو ایک آدمی کہتا تھا رہے میاں یہ ایسے ہی ڈھکوسلے بازیاں کرتا ہے، تو لوگ ناراض ہوتے تھے کہ اتنا عبادت عابد کو تم ایسے بولتے ہو. وہ کہتا تھا وقت پہ پتا چلے گا. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایک دن اس شخص کا معمول تھا اپنے گھر کی چھت پر تہجد پڑھنے کا. تو یہ جو شخص مذاق اڑاتا تھا، یہ جو مسکرہ کرتا تھا، وہ پہلے سے وہاں پر پہنچ گیا. وہ طرف اور کوئی تھا، کوئی چیز ایسی چھپ گیا. اب وہ آ کر کھڑا ہوا تو اس نے کچھ عجیب سی آواز نکال کر بھوپو شوپو لگا کر اس کو آواز دی. ارے میاں کون؟ اس نے کہا میں جبرائیل ہوں. اچھا بھائی جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ کہ اللہ میاں نے مجھے بھیجا ہے کہ دیکھو یہ ہمارا یہ بندہ اتنی محنت کرتا ہے، اس کو کہہ دو بھائی تمہیں تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں، تم آرام سے سو، ہم بس نے تمہیں بس بہت کچھ دے دیا. اس نے اچھا بڑی مہربانی، جزاک اللہ بھائی جبرائیل، میں جا کے سو رہا ہوں. وہ جا کے سو گئے، تہجد کی چھٹی دی تھی، فجر میں بھی نہیں گئے. تب فجر میں غائب، ظہر میں غائب، عصر میں غائب، ایک دن دو دن گزرا. پہلے زمانے کے اندر جو آدمی مسجد میں نہیں آتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے یا تو وہ بیمار ہے یا سفر پر ہے. اگر کسی مسلمان کی بیماری کا پتہ یوں چلتا تھا کہ وہ مسجد میں نہیں آتا. اور آج کل خدا نہ خواستہ کوئی مسجد میں نظر آ جائے تو پوچھتے ہیں خیریت ہے بھائی؟ جیسے میرے مرشد نے سنایا کہ ایک آدمی کی بھینس تھی، وہ بھاگی، تو بھاگ کر وہ دیہات تھا، مسجد میں گھس گئے. وہاں مسجد کا مولوی صاحب جو ہے وہ جھاڑو واڑو دے رہے تھے، صفائی کر رہے تھے. وہاں بےچارے محسن ایسے کنورانی قاعدہ پڑے ہوئے مولوی بن جاتے ہیں وہاں کے. اب وہ جو مسجد میں گھسی تو اس کو غصہ آیا، اس نے بھینس کو دھتکارا اور وہ کر اور چلانا شروع کیا. عجیب جاہل لوگ ہیں، تمیز نہیں ہے، بھینسوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، مسجد میں گھسی چلی آتی ہے، ان کا باپ آ کے مسجد صاف کرے گا. اتنے میں جو ہے وہ دیہاتی اپنی بھینس کے پیچھے بھاگتا بھاگتا وہ پان لیا. تب وہ جو اس نے اس کو دیکھا اس پہ شروع ہو گیا. شرم نہیں آتی تو اپنے جانوروں کو تم سنبھال کے نہیں رکھتے، تمیز نہیں ہے، سلیقہ ہے کہ اللہ کے گھر میں تم نے گھسی چلی آ رہی ہے. بہت کا دیہاتی تھا، جب بہت زیادہ کیا تو جانور تھا، غلطی سے مسجد میں گھسایا، کبھی ہمیں دیکھا؟ تو لہذا آج کل یہ معاملہ ہے کہ بیچارہ غلطی سے مسجد میں آ گیا. خیریت ہے بھائی صاحب، خیر ہے. تو پہلے زمانے کی علامت تھی یہ کہ جو آدمی مسجد میں نہیں ہوتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے یا تو وہ سفر پر گیا یا وہ بیمار ہے. چلو جب بیمار ہے تو عیادت کو جانا، یہ عیادت کی سنت. اب وہ جو ہے پتا، انہوں نے سوچا کہ یار وہ تو صف اول میں تکبیر اولا کے ساتھ امام کے پیچھے کھڑے ہونے والا اور وہ مسجد میں نہیں آیا تو اس کا مطلب بیمار ہے. اب چلو بھائی ان کی عیادت کو چلیں. اب سب لوگ پہنچے اور وہ مسخرا بھی ساتھ میں تھا. اب وہاں جا کر پوچھا کہ اب دیکھا تو بالکل جناب ہٹے کٹے بیٹھے ہوئے. پوچھا بھائی صاحب خیریت تو ہے آج کل آپ مسجد تشریف نہ لائے، ہم فکر مند ہوئے کہ آپ بیمار ہیں سفر پر ہیں، کیا راز ہے؟ انہوں نے کہا وہ اصل میں بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے میری نمازیں معاف کروا دی. تو کیوں یاد رکھنا، اگر مسئلہ یہ ہے اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم خواب میں آ کر یہ فرمائے کہ تمہاری نمازیں معاف، تو یاد رکھنا مسئلہ یہی ہے کہ پھر بھی نماز معاف نہیں ہوگی. جاگتے میں خواب کا اعتبار نہیں ہے، یاد رکھنا خواب کا اعتبار نہیں ہے. خواب سے شریعت نہیں بنتی، خواب سے تو بادشاہ بھی نہیں بنتا. اب ایک آدمی میرے مرشد نے سنایا، ایک آدمی حضرت کو ہمارے پیر بھائی نے سنایا، حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میں بادشاہ بنا ہوں اور جب میں صبح آنکھ کھلی تو میں چارپائی کے نیچے تھا. تو کیا اعتبار ہوا بھائی خواب کا؟ رات خواب میں دیکھ رہے ہیں جی میری تو شادی ہو رہی ہے صدر کی بیٹی سے اور وزیر اعظم کی، اور خوب اور جی گھومنے کے لیے دبئی جا رہے ہیں اور انگلینڈ میں محل بن رہا ہے اور سوئٹزرلینڈ میں بینک اکاؤنٹ کھل رہے ہیں. صبح اٹھے تو وہی فتو فکی، منہ دھونے کے لیے صابن بھی نہیں ہے، تو کیا اعتبار ہے؟ تو خواب نہیں، جاگتے کا اعتبار ہے. اس لیے علم بڑی نعمت ہے. جب عالم ہوگا وہ کبھی اس کو جبرائیل علیہ السلام آئے کوئی بھی آئے وہ کبھی بھی اس پر نہیں کرے گا، وہ کہے گا نہیں بھائی جو شریعت کا مسئلہ ہے وہی ہے، نماز پڑھنی ہے. تو فرمایا کیا کام بنے گا علم سے، اور علم کب قبول ہے؟ جب وہ عمل ہو اس پر عمل. اس لیے ہر شخص جس کو علم ہے وہ اس علم کے اعتبار سے عالم ہے. ہر شخص کو جتنا علم حاصل ہے نا وہ اپنے علم کے اعتبار سے اتنا عالم ہے. لہذا اس کے علم پر عمل اگر نہ کرے گا تو اس پر پکڑ ہوگی، کیونکہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے عالم ہے. جیسے ہر مسلمان کو مسئلہ معلوم ہے کہ ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے، داڑھی کا رکھنا ضروری ہے. عالم ہوا نہیں ہوا، داڑھی کا عالم ہوا کہ نہیں؟ لہذا اس کو پوچھا جائے گا جب تمہیں معلوم تھا عمل کیوں نہیں کیا، معلوم تھا تو معمول کیوں نہیں بنایا؟ پکڑا گیا کہ نہیں؟ کیونکہ وہ تو یہ نہیں کہہ سکتا اللہ میاں مولوی نے بتایا نہیں. وہ عالم ہے، کتنے اپنے علم کے اعتبار سے اتنا وہ عالم ہے. لہذا اس سے پوچھا جائے گا جب تمہیں اس چیز کا علم تھا عمل کیوں نہیں کیا؟ تو اس لیے علم کام بنے گا علم سے، اور علم کب قبول ہے؟ جب اس پر عمل ہو. اور عمل کب قبول ہے؟ جب اس میں اخلاص ہو، اللہ کے لیے وہ کام ہو، ماں بابا کے لیے نہ ہو. واہ واہ سے کیا ملے گا ہم لوگوں کو؟ اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اگر قبول ہے تو یہ ہمارا قرآن پاک سنانا، ہمارا روزہ، ہمارا یہ تقریر، یہ سب مال خرچ کرنا، میرے دوستو اگر یہ اللہ کے یہاں قبول ہے تب یہ ہمارے کام آئے گا، ورنہ یہی ہمارے لیے وبال کا ذریعہ بنے گا. اس لیے میرے شیخ و مرشد فرماتے ہیں اگر عمل کو قبول کرانا ہے، عمل کو قبول کرانا ہے تو دو کام کرو، ایک کام تو یہ کہ علم حاصل کرو، علم کے مطابق سنت اور شریعت کے مطابق عمل کرو، اور دوسرا کام یہ. اور یہ کیسے پتا چلے گا؟ عالم سے پوچھو، مفتی سے پوچھو کہ یہ صاحب یہ عمل، اس عمل کا سنت طریقہ بتائیے. اور فرمایا دوسرا کام یہ کرنا ہوگا اس کے اندر اخلاص پیدا کرو. اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا اخلاص ملتا ہے اللہ والوں کی جوتیوں سے، صحبت اہل اللہ سے. خانقاہیں اسی مقصد کے لیے بناتی ہے کہ دل سے غیر اللہ نکل کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق پیدا ہو، اور جو کام کرے محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے کرے، مخلوق کے لیے نہ کرے. اب مخلوق چاہے خوش ہو یا ناراض ہو، ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے. اور اس عمل میں یہ نہیں کہ اب کوئی کام کیا، اب منتظر ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، سب کیسا پڑا، تقریر کیسی ہوئی، مال خرچ کیا، افطار پارٹی کرائی اور دعوت کرائی، اب منتظر ہیں. وہ جیسے کہ ہندو بنیا تھا، ہندو بنیا نے حکیم الامت فرماتے ہیں، یہ میرے شیخ نے واقعہ سنایا، اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی، شادی میں کھانا کھلایا، کھانے کے بعد ایک ایک اشرفی بھی دی سب کو سونے کی. اب چونکہ اس نے یہ مخلوق کی تعریف کے لیے کیا تھا، راستے میں ایک درخت پر چڑھ کے بیٹھ گیا کہ لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں میری تعریف کریں گے. اب ایک گزرا، یہ لالے کو دیکھو، ایسا بڈھا بکرا پگایا کہ ایسا لگ رہا تھا گوشت نہیں میں چنگم چبا رہا ہوں، کھا کھا کے میرے تو جبڑے جھک گئے، میں گھر جا کے سکھائی کروں گا. ایک نے کہا اوہو تیل اتنا ڈالا کیا بتائیں صاحب، میرا تو کولیسٹرول ہائی ہو گیا. ایک نے کہا ارے نمک تو اتنا ڈال دیا، میرا تو بلڈ پریشر پہلے ہی ہائی چل رہا تھا. اور کتنی عجیب بات ہے، ہم لوگ شادی میں کھانا کھاتے ہیں اور اپنے ابا کے مرنے کے ولیمے پر کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ ابا کا ولیمہ ایک مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے نا، کیونکہ اس میں ابا شریک نہیں ہوتا. وہ جب ابا کا ولیمہ ہوتا ہے ہم نہیں ہوتے، جب ابا نہیں ہوتے تو پھر ایک ولیمہ اور ہوتا ہے. کیونکہ کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی بریانی ہوتی ہے، اس میں بھی زردہ ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ تھی کہ خالو جان اس کی برائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ کھانا گوشت ٹھیک نہیں ہے، اس میں تیل بہت پڑا ہوا ہے، نمک بھی تیز ہے، لیکن عجیب بات ہے کھانا نہیں چھوڑتے، کھاتے وہی چھ پلیٹیں، پوری چھ پلیٹیں کھائیں گے. اب بھائی اتنے برا کھانا چھوڑ دو نا، کھائیں گے کام پورا کریں گے لیکن برائیاں بھی کرتے رہیں گے ساتھ میں. یہ ایسا کیوں؟ اصل میں برائی کرنا وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ کھانا ایسا ہے، برائی اس لیے کرتے کہ عادت پڑی ہوئی، یہ مسئلہ ہے. جیسے شوگر والوں کا عجیب ہے، شوگر والوں کا ایک عجیب معاملہ ہے، بڑے مزے کی کیا ہے کہ جی کھیر بھی کھا رہے ہیں، آئس کریم بھی کھا رہے ہیں، ملائی بھی کھا رہے ہیں، فلام کام جی، چائے میں چینی کتنی، نہیں صاحب مجھے شوگر ہے. اچھا آپ کو شوگر ہے؟ تاخیر میں حیران کی، اچھا شوگر ہے ان کو جناب. تو وہ ہندو بنیا، وہ سب ایسی برائی کرتے جا رہے تھے. اب ایک آدمی گزرا تو اس نے کہا یہ لالا جو ہے نا بڑا بخیل کنجوس ہے، ایک ایک اشرفی دی، اگر پانچ اشرفی بھی دیتا تو اس کے خزانے میں کمی نہ ہوتی، اتنا بخیل کنجوس ہے. بس وہ تو بے ہوش ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ جو کام کیا تھا مخلوق کے لیے کیا تھا. اور میرے مرشد فرماتے ہیں جب کوئی کام کرو، نیکی کرو تو ایسے کرو، نیکی کر دریا میں ڈال، بس اس کی فکر اور وہ توجہ نہ کرو. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا سے فرمایا، ایک عورت سے فرمایا کہ تو نماز پڑھتی ہے، پتہ نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں، مفہوم ہے نا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس کی فکر نہیں، میرا کام ہے نماز پڑھنا، قبول فرمانا ان کا کام ہے. اللہ یعنی ہم اپنی طرف سے پیش کریں اور ہمارا اپنا کام کریں، کھولیں وہ. آہ میرے مرشد یہ شیر بہت سنا کرتے ہیں کہ کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو تو بس اپنا کام کر. یعنی صدا لگائے جا، بس صدا لگاتے جاؤ، بس جب ایک صدا قبول ہو جائے گی نا، ایک نماز قبول ہو جائے گی نا، اس کی برکت سے پچھلا سارا قبول ہو جائے گا، اس لیے چھوڑے نہیں. ایک اللہ قبول ہو جائے گا، اس کی برکت سے پچھلا سارا قبول ہو جائے گا. ایک نیکی قبول ہو جائے گی، اس کی برکت سے زندگی بھر کی نیکی قبول ہو جائے گی. دادا اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا نیک کام میں اگر اخلاص نہ بھی ہو چھوڑنا مت، کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا، کیا پتا کب کس دن بس ان کی طرف سے کرم ہوا، نظر شفقت نظر رحمت پڑی، وہ عمل قبول ہوا. جب ایک قبول ہوگا اس کی برکت سے اگلا پچھلا سب قبول ہو جائے گا. اس لیے فرمایا چھوڑنا مت. تو میرے پیارے دوستو اخلاص عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزیں، نمبر ایک شریعت و سنت کے مطابق ہو، اور نمبر دو یہ کہ اخلاص. تو پھر اس کے بعد پھر یہ درخواست کرے یا اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، انک انت السمیع العلیم ای سمیع بدعواتنا، کہ آپ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، اور وعلیم بالنیاتنا، آپ ہماری نیتوں کو جاننے والے ہیں کہ ہم نے یہ عمل محض آپ کی رضا کے لیے اور آپ کی خوشی کے لیے کیا ہے، مخلوق سے کوئی وہ نہیں. اس لیے میرے پیارے دوستو میرے مرشد کی نصیحت ہے، فرمایا عمل ہر نیک عمل کے بعد دعا مانگو، کوئی اللہ مال خرچ کرنے کی توفیق دے دعا مانگو، کوئی کسی کو کھانا کھلانے کی توفیق دے دعا مانگو، اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کی توفیق دے دعا مانگو، کوئی قسم نماز ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، روزہ ہو، کس جو نیک کام کی توفیق دے دے بس دعا مانگو. کیوں؟ اور یہی خصوصاً یہ بھی دعا ربنا تقبل منا، کہ اللہ اس کو قبول فرما لیجیے. فرمائے دعا کی قبولیت کا مقصد ہے، اور فرمائے کہ دعا مانگنا چھوڑنا مت. اور کتنی عجیب بات ہے کہ ہم لوگ دعا مانگنے میں بہت سست ہیں، بہت سست ہیں دعا مانگنے، کمی ہمارے اندر، ہم مانگتے نہیں ہیں اور پھر شکایت کرتے ملتا نہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں تمہارے مانگنے میں کمی ہے، ان کے دینے میں کمی تھوڑی ہے، مانگو مانگتے رہو. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں مسائل بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے. اس سے دل میں تعلق مع اللہ محبت اور قرب نصیب ہوتا ہے, جس سے جو ہے دل غیر اللہ سے خالی ہوتا ہے اور اخلاص کی دولت ملتی ہے. اللہ والوں کی صحبت بہت ضروری ہے اور ایسی میں لذت ملتی ہے. آ میرے پیارے دوستو, ایک شخص ساری زندگی بات کرتا رہے لیکن صحبت اہل اللہ کی میں بیٹھ کر پھر نماز پڑھ کے دیکھے, پھر ذکر کر کے دیکھے, مزہ کچھ اور ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گزارشات کو قبول فرمائے اور ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنائے. دعا کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحابہ وبارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انك انت الوهاب. اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون. اسعدنا في الدارين, اللهم كن لنا ولا تكن علينا, وانصرنا على من بغى علينا, واعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الاعداء. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے کریم مالک, اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. اے اللہ آپ نے اپنے کرم سے عبادت کی جو توفیق عطا فرمائی, اے اللہ یہ آپ کا احسان ہے, یہ آپ کا کرم ہے. اے اللہ آپ سے درخواست ہے کہ اللہ کہ بے شک ہمارے عمل آپ کی عظمت اور شان کے لائق نہیں ہے. ہمیں اللہ ہم اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں, اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں, اپنی نالائقیوں کا اعتراف کر کے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما دیجئے, ہماری نمازوں کو قبول فرما, ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری تراویح کو قبول فرما, ہمارے اللہ مال کے خرچ کرنے کو قبول فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے ذکر و تلاوت کو قبول فرما لیجئے. اور اے کریم مالک, عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرما دیجئے, عبادت میں اور دین میں ترقی عطا فرما دیجئے, ہمارے اخلاقیات میں ترقی عطا فرما دیجئے. یا اللہ شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو صحت جسمانی عطا فرما, صحت روحانی عطا فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا, اہل مرض کو اہل شفا بنا, ہم سب کو حلال روزگار عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری 100 مشکلات ہیں, 100 پریشانی ہیں, 100 یا اللہ مصیبتیں, سب کو عافیت سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ ایسا دل عطا فرما جو آپ کی رضا و خوشی میں جینے والا ہو, آپ کی محبت میں جینے والا ہو, آپ کی محبت میں اپنی جان کو, اپنے مال کو اور آبرو کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی کی محبت اور آپ کے دین کے لیے یا اللہ ہماری جان مال آبرو اولاد کو قبول فرما دیجئے. اے کریم مالک, بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ہم سب کو اور ہماری اولاد کو نیک صالح فرما بردار اللہ والا بنا دیجئے. یا اللہ ہماری جانوں کو وہ دل, وہ روح, وہ قرب عطا فرما کہ ہر لمحہ ساس آپ کو خوش رکھے اور ایک سب ایک ساس آپ کو ناراض نہ کریں. یا کریم مالک, اپنے کرم سے یا اللہ ہمارے بڑوں کی زندگی میں برکت عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے شیخ اور مرشد حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دانش رکھا تم, یا اللہ جن کے صدقے میں آپ کی کرم سے یا اللہ اس مسجد میں حاضری ہے, یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما, طویل عمر, صحت, عافیت, خدمات دینیہ شرف قبولیت کے ساتھ عطا فرما, حضرت کی زندگی میں برکت عطا فرما, ضعف کو اور کمزوریوں کو توانائیوں سے تبدیل فرما دیجئے. اور یا اللہ ہماری جانوں کو توفیق دے کہ ہم آپ کے پیاروں سے اور مقبولین سے یا اللہ آپ کا قرب اور محبت اور تعلق مع اللہ سیکھے. یا اللہ ہمارے شیخ کی اولاد, ہم سب کی اولاد, ہماری ذریات اور ہمارے دوست احباب, یا اللہ ہمارے بھائی, رشتے دار, ہمارے سارے عالم کے مسلمان, ہم سب کو یا اللہ اپنا قرب خاص اور تعلق خاص عطا فرما, ہدایت کامل عطا فرما. یا اللہ نور کامل عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرما دیجئے, ہر شر سے بچا, ہر غم سے بچا, ہر مصیبت سے بچا, ہر فتنے سے بچا, ہر پریشانی سے بچا, خوشیاں عطا فرما, امن عطا فرما، سکون عطا فرما، چین عطا فرما، عافیت عطا فرما، راحت عطا فرما، رحمت عطا فرما، نعمت عطا فرما دیجئے یا اللہ تعالی. ہمارے شہر میں خصوصا اور عالم اسلام میں عموماً جو اللہ فتنے ہیں، یا اللہ عصبیت، فرقہ واریت، اور یا اللہ تعالی مسلمانوں کو مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، یا اللہ ہمارے شہر میں امن و سکون عطا فرما. مسلمانوں کو دلوں کو ایک اور نیک بنا دیجئے یا اللہ. مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا فرما دیجئے، اور اے کریم مالک باہم اتفاق عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالی اہل شر اور یا اللہ اہل فتنے کے فتنوں کو اور ان کے شر کو دفن فرما دیجئے، مسلمانوں کو عالم اسلام کو حفاظت نصیب فرما دیجئے. اور اے کریم مالک ہماری زراعت میں برکت عطا فرما، ہماری تجارت میں برکت عطا فرما، ہماری معیشت میں برکت عطا فرما، ہمارے عبادت میں برکت عطا فرما، ہمارے علم میں برکت عطا فرما، ہماری جانوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے زندگیوں میں برکت عطا فرما، ہماری اولادوں میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہماری آبروؤں میں برکت عطا فرما دیجئے یا اللہ. اپنے کرم سے یا اللہ جو اہل فتنہ اور اہل شر کی ہدایت عطا فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، اے کریم مالک ان کے شر کو دفن فرما، آسمان سے آگ کی بارش برسا دیجئے، زمین کو حکم فرما دیجئے یا اللہ کہ ان کو نکل لے، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، ہمارے اللہ والوں کی حفاظت فرما، ہمارے مجاہدین کی حفاظت فرما، ہمارے دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم سے ہر شر سے ہر غم سے بچا، یا اللہ ہمارے حرمین کی حفاظت فرما، سارے عالم اسلام کے اور یا اللہ دینی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے. اپنے کرم سے اللہ ہماری ان گزارشات کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ بے شک ہمارے اندر اعمال اخلاص ہر چیز کی کمی ہے، یا اللہ ہمارے قصور کو معاف فرما، کمزوریوں کو معاف فرما، جان بوجھ کر جو نالائکی کی اس کو بھی معاف فرما، لاشعوری طور پہ جو یا اللہ حرکتیں کی اس کو بھی معاف فرما دیجئے. ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، اپنی محبت سے بھر دیجئے، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دیجئے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ والوں کی محبت عطا فرما، علماء کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی محبت عطا فرما، اور گناہوں سے سب کو شدید نفرت عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے. سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اور یا اللہ ہمارے جو پیارے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان کی بے حساب مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، ان پر بے شمار رحمت نازل فرما. یا اللہ ہم سب کو بھی ایمان پر خاتمہ، یا اللہ اعلیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم تقبل هذه الدعوات بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الحج الصمد لم يلد ولم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك.